بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کا تذکرہ خیل چل رہا ہے. داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک باب اور قائم کرتے ہیں. وذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب. ذل ایک کا ایک معنی ہے قوت والے، طاقت والے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر اونچے درجے کی شجاعت اور بہادری تھی. اور تذکرہ کیجئے، ہمارے بندے یہ نسبت تشریف ہے، عبد کی نا ضمیر کی طرف اضافت نسبت تشریف ہے. اور تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد، جو بڑے قوت والے تھے، بڑی شجاعت والے تھے. انہ اواب، اواب کا ایک ترجمہ ہے اقوال، افعال، حرکات، سکنات میں اللہ تعالی کی طرف رجوع اور اطاعت کرنے والے. اقوال میں، افعال میں، حرکات میں، سکنات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اواب کا دوسرا ترجمہ ہے اللہ کی اطاعت کرنے والے. تیسرا ترجمہ ہے روحانی، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرنے والے، رضائے الہی کی طرف رجوع کرنے والے. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ذل عید میں ظاہری طاقت کے بجائے روحانی قوت مراد لی جاوے، اور روحانی قوت رجوع اللہ کی برکت سے حاصل ہوتی ہے. اور داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اس لیے داؤد علیہ السلام کے اندر بڑے اونچے درجے کی روحانی قوت پائی جاتی تھی. انہو اواب، تو قوت فی الدین، روحانی قوت جو رجوع اللہ کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، وہ یہاں پر مراد ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو حکمت سے نوازا تھا. حکمت بمانا نبوت بھی کرتے ہیں. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، فیصلے کی سوجھ بوجھ ہم نے ان کو عطا کی تھی. دوسرا ترجمہ، فیصلہ کرنے والی تقریر ہم نے عطا فرمائی تھی، ایسی واضح تقریر جو معاملے کا ڈو ٹوک فیصلہ کر دے. وے بعض تقریریں ایسی ہوتی ہے فیصلہ کن ہوتی ہے، جیسے کہا جائے بھائی اس معاملے میں الجھن ہے، آپ ذرا ایسی تقریر کر دو کہ فیصلہ ہو جائے الجھن کا. اس کو وہ فصل الخطاب سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسی واضح تقریر جو معاملے کا ڈو ٹوک فیصلہ کر ڈالے. حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فصل الخطاب کا ترجمہ کیا الفہم فی القضاء، فیصلہ کرنے کی صحیح سمجھ. چونکہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فیصلے فرماتے تھے تو اس کی صحیح سمجھ اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی. ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، اور زیادتی مت کر. اور دوسرا ترجمہ اسراف مت کرو. ولا تشتت، زیادتی مت کرو. دوسرا ترجمہ بے انصافی مت کرو. تیسرا ترجمہ حد سے آگے نہ بڑھو. یہ عجیب مدعا علیہ ہے. داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرنے آئے تو ساتھ میں نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ داؤد فیصلہ کرنا، زیادتی مت کرنا، ناانصافی مت کرنا، حد سے آگے مت بڑھ جانا، ایسی سب نصیحت بھی کر رہے ہیں. مدعا علیہ تھے، ان کو اعتماد تھا، تو ہی تو عدالت داؤدی میں آئے فیصلہ کرانے. اعتماد تھا اس لیے حاضری دی انہوں نے. تو اب آنے کے بعد یہ سب نصیحت کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ نصیحت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں جج صاحب کے بارے میں بھروسہ نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ جج صاحب ناانصافی کریں گے، قاضی القضاد حد سے آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے تم حضرت داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہو ولا تشتت، کہ آپ فیصلے میں کسی کی طرف آپ زیادتی مت کرنا، ناانصافی مت کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا. واہدینا الی سوائے الصراط، اور ہم کو عدل کا راستہ، سیدھا راستہ بتلائیے، یعنی جس میں مدعا علیہ دونوں کی بھلائی ہو ایسا راستہ بتلائیے. اور آپ جو ہے بالکل اعتدال کی سیدھی راہ اپنائیے. ابھی نہ مقدمہ سنایا، ابھی نہ صورت حال مقدمے کی بتلائی، اور نصیحت کرنا چالو کر دیا. عجیب ہے یہ بھی آنے والے. عام طور پر کوئی آدمی عدالت میں جاتا ہے تو پہلے پوری صورت حال پیش کرتا ہے، اس کے بعد جج صاحب کو کہتا ہے جج صاحب انصاف کرنا. حالانکہ وہ بھی غلط ہے ایسا کہنا بھی، لیکن انہوں نے تو ابھی مقدمہ بھی بیان نہیں کیا، معاملے کی نوعیت بھی واضح نہیں کی، اور سیدھے نصیحت کرنا ہی چالو کر دیا. اب کہہ رہے ہیں ان ھذا اخی له 99 نعجہ، دو آدمی، دو شریک، دو پارٹنر، دو ایک کاروبار کے شریک اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے. کہا یہ میرے بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ناجا کے امام بخاری فرماتے ہیں کہ دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی عورت کے ہوتے ہیں، ایک معنی دمبی کے ہوا کرتے ہیں. اب دمبی کی صورت میں معنی کیا ہوگا آیا تھا کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس بس فقط ایک ہی دمبی ہے. اب یہ میرا بھائی کیا کہتا ہے مجھے، دیکھ میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہی ہے نا، تو تیری ایک دمبی میرے حوالے کر دے تاکہ میرے پاس 100 پوری ہو جائے، ایک عدد کامل ہو جائے. کہ بھائی کتنی دمبیاں؟ 100، لہذا ایک وہ میری لے لینا چاہتا ہے، یہ مطلب ہو. دوسرا معنی کیا عورت کا، کیا مطلب؟ کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 بیویاں ہیں، फिर भी वो मुझे कह रहा है कि तेरी एक बीवी को तलाक दे दे और मैं उससे निकाह कर लूं, मेरे पास 100 बीवी पूरी हो जाए। और फिर जैसा कि अल्लामा महल्ली नकल करते हैं कि उस जमाने में इस तरीके का रिवाज था कि आपको जिस किसी की भी बीवी पसंद आवे उसको जाने के कहने का, भाई तेरी बीवी मुझे बहुत पसंद है, तू तलाक दे दे, मैं निकाह करना चाहता हूँ। ये कोई ऐप नहीं समझा जाता था उस दौर में, इसीलिए एक ने आकर के कहा ये मेरे भाई के 99 बीवियां हैं और मेरे पास एक ही बीवी है और वो बीवी इसको पसंद है तो मुझे कहता है तू तलाक दे दे ताकि मेरी 100 बीवियां पूरी हो जाए। हालांकि इंसाफ हमदर्दी का तकाजा ये कि वो यूं कहता कि मेरे पास 99 दुम्बी है, 20-25 तू ले जाता कि तेरी एक ही है ना, तेरी भी 20-25 हो जाए, मेरे पास तो है कसीर मिकदार में 100-100 दुम्बियां हैं मेरे पास तो, अब तुझे 20-25 दे दूंगा 99 में से तो क्या मेरा कम होगा, ले भाई तू बस एक वाला है तो तेरी भी पोजीशन जरा मजबूत हो जाए। हाँ मेरे पास तो 99 बीवियां हैं, 20-25 तू ले ले चल, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, फिर मेरे पास 60-70 तो रहने ही वाली हो। इस तरीके से तो ये एक मुकदमा लेकर के आए और वहां फिर आपने जलालैन में इसकी तफसीर में जो एक नामुनासिब वाकिया लिखा है वो पढ़ा है, वो सही वाकिया नहीं है, ऐसी गलत तफसीर है वहां पर। तो ये दो अकवाल है इस सिलसिले के अंदर, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाना चाहते हैं। वलिया नाजतु वाहिदा, मेरे पास तो एक ही दुम्बी है, फकाल अकफिलनी हा, तो वो मुझे क्या कह रहा है, मेरे हवाले कर देना भाई, ये एक दुम्बी मेरे हवाले कर दे भाई, तेरी एक बीवी है वो भी तू मेरे हवाले कर देना भाई, ऐसा करके राय मुझे। अब अकफिल निहा तो दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकिये में है लेकिन उसके मुनासिब लफ्ज कुरान में दूसरी जगह आया है, हजरत जकरिया के वाकिये में उसको बतला रहे मिसलु के करके कि अकफिल निहा जिस मादे से है उसके मिसल है, वकफ्फलहा जकरिया, के जकरिया ने मरियम को अपनी परवरिश और देखभाल में मिला लिया, वकफ्फलहा जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम को अपनी परवरिश के अंदर मिला लिया। कहिए मेरा भाई ऐसा है कि वो 99 दुम्बी का मालिक और एक दुम्बी का मुझसे जो मुतालबा कर रहा है ने, तो वो मुतालबा एक तो होती है सादे सीधे अल्फाज में दरख्वास्त कि भाई मेरे पास एक ही कमी है 100 में, तो जरा पूरी कर दे, एक मुझे दे दे ताकि तेरी मेरे पास 100 पूरी हो जाए, एक तो है सादे सीधे अंदाज में मुझे मुझसे मांगना और दूसरा ये कि नहीं ये तो जबरदस्ती करता है मेरे ऊपर। वाहज़नी फिल खिताब, बातचीत के अंदर मुझे दबाता है कि नहीं देनाच पड़ेगा, नहीं देगा तो ऐसा कर डालूंगा वैसा कर डालूंगा, मेरे ऊपर जोर डालता है, गलबनी बातचीत में मेरे ऊपर गालिब आ जाता है, सारा अज़मिनी मुझसे ज्यादा वो ऊपर हो जाता है, आज़स्तुहु जालतुहु अज़ीज़न, या मुझे दबाता है मेरे ऊपर जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती करने में वो बढ़ जाता है। अक्फिलनी हाब अज़नी फिल खिताब, और बातचीत خطاب بمانا محاورہ یعنی بات چیت، یعنی بات چیت کے اندر مجھے دباتا ہے، مجھے زبردستی کرتا ہے. اب ایک فریق کا بیان آیا، فریق ثانی کا بیان تو آیا ہی نہیں. عدالتی کاروائی میں تو دونوں فریق کو سننا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ابھی ایک ہی فریق کا بیان ہوا اور حضرت نے فیصلہ فرمایا. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجي. پکی بات یہ ہے کہ تو نے اس کی دمبی، پکی بات یہ ہے کہ تیرے بھائی نے، شریک نے تیری دمبی مانگ کر، اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کا مطالبہ کر کے تیرے اوپر زیادتی کی ہے، تیرے اوپر ظلم یعنی زیادتی کی، کہ تیری دمبی اپنی دمبی کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے اس نے تیرے اوپر زیادتی کی ہے. یہ کہا. بعد حضرات نے یہاں یہ توجیہ کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو یہ بات فرمائی وہ بطور قضا نہیں بلکہ بطور افتا. کہ مفتی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جو ایک سوال اس کے سامنے آیا اس کی نوعیت کو سامنے رکھ کر کے جواب لکھ سکتا ہے. وہ اس کے لیے اس میں تمام پہلوؤں کی تحقیق ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس میں جو سوال لکھا ہے وہ صحیح صورت حال پیش کی ہے، غلط صورت حال پیش کی ہے، کیا ہے. یہ سب کام مفتی کا نہیں، وہ قاضی صاحب کا کام ہے. تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دے دیا یہ بحیثیت مفتی کے، نہ کہ بحیثیت قاضی. کہ ایک فریق کا بیان سن کر کے، ایک فریق کی وضاحت سن کر کے آپ نے جواب عنایت فرما دیا. لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجي وان كثيرا من الخلطاء. اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، یعنی ایک عام مزاج ہے کہ پارٹنر لوگ، شریک لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، اور اسی زیادتی کے قبیل سے ہے کہ اس نے تیرے اوپر زیادتی کی کہ وہ 99 دمبیوں کا مالک ہو کر کے تجھ غریب کی ایک دمبی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا تیرے اوپر ظلم کیا، نامناسب کام کیا. اور شرکا اس طرح ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے رہتے ہیں. فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا صَالِحَاتِ قَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ مِن قَبْلُ. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کا امتحان لے لیا کہ وہ دونوں کے دونوں مدعی مدعا علیہ جو آئے تھے وہ علامہ محلی کے کہنے کے مطابق ہوا میں اڑ کر آسمان کی طرف چلے گئے. کہ داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی انسان مدعی مدعا علیہ نہیں تھے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے تھے جو انسانی شکل کے اندر آئے اور پھر اصلی شکل میں आसमान की तरफ वापिस चले गए। वजन दाऊद अन्नमा फतन्ना हो, वजन दाऊद अन्नमा फतन्ना हो, फस्तगफर रब्बहु वखर राकिअन वअनाब। कि हमने उनका इम्तिहान ले लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा ने तर्जुमा किया, इख्तबरना हो, हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले लिया, और एक की रात में है तशदीद के साथ, फतन्ना हो, फस्तगफर रब्बहु वखर राकिअन वअनाब। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर सजदा किया, सजदे में गिर गए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और अल्लाह की तरफ मजीद इनाबत की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मजीद इनाबत की। इसलिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पहले से ही अल्लाह के मुनीब बंदे होते हैं, लेकिन इस वाकिये से आपकी इनाबत का इजाफा हो गया। ये एक तफसीर पेश की गई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकिये के मुताल्लिक। एक अच्छी बेगुबार बात ऐसी भी है कि एक मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने अहबाब अपने रुफका के सामने तस्कीरा किया कि रात और दिन में कोई घड़ी ऐसी नहीं होती जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम के घर का कोई न कोई फर्द अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल न हो। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने घर के अंदर इबादत का निजाम तकसीम फरमा लिया था कि इतने बजे से इतने बजे तक ये इबादत करे, इतने बजे से इतने बजे तक वो इबादत करे, ताकि 24 घंटे आपके घर में अल्लाह की इबादत जिंदा रहे। ऐसा एक निजाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था कि घर का कोई न कोई फर्द अल्लाह की इबादत में मशगूल ले रहे। उन्होंने शबो रोज के 24 घंटे अपने घर वालों पर तकसीम कर रखे थे, और उसकी वजह से इबादत खाना हर वक्त इबादत से आबाद रहता था। जो आपकी मेहराब थी, इबादत गाह थी, वो हर वक्त इबादत से आबाद रहती थी। कोई ऐसा वक्त नहीं था जिसमें खाली हो और कोई न हो। अब ये तो बहुत अच्छा अमल है, बेहतरीन अमल है, लेकिन एक मर्तबा हजरत दाऊद अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान से ये जुमला बोल लिया कि मेरी इबादतगाह में हर वक्त कोई न कोई होता है। अल्लाह ताला को दाऊद अलैहि सलाम का ये जुमला पसंद नहीं आया, वही आई अल्लाह के यहां से। दाऊद, ये सब कुछ जो इबादत है 24 घंटे की तकसीम शुदा, ये हमारी तौफीक की बरकत से है। दाऊद, हमने तौफीक दी है आपको, आपके घराने को, इसलिए ये आपके घराने के अंदर इबादत का निजाम है। अगर किसी दिन हमारी तौफीक हट जावे तो ये निजाम बरकरार नहीं रह सकता। ये 24 घंटे जो घर में इबादत का निजाम है, हमारी तौफीक से है। अगर हमारी तौफीक किसी दिन हट जावे तो ये 24 घंटे की इबादत का निजाम बरकरार नहीं रहेगा। حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اس دن کی ذرا خبر کر دینا جس دن آپ اپنی توفیق ہٹا لے رہے۔ داؤد علیہ السلام نے کیا سوچا کہ محل کے جتنے بھی افراد پر میں نے عبادت تقسیم کی ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی فرد گڑبڑی کرے کہ اپنے وقت مقررہ پر کوتاہی کرے تو میں اس کی تلافی کر لوں گا، چونکہ ہر ایک کے اوقات مقرر تھے۔ تو کہا جس کسی کی بھی باری ہو اور وہ گڑبڑی کرے اور اپنے مقررہ وقت کے اندر عبادت نہ کرے تو میں اس کی جگہ پر تلافی کر لوں گا، لیکن کوئی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اب آپ کی باری ہی کے وقت میں امتحان پیش آیا، گھر کے دوسرے افراد نہیں، آپ ہی کے وقت میں اللہ کی طرف سے امتحان پیش آیا۔ اسی لیے کہ جو آدمی جتنے اونچے درجے کا ہوتا ہے اتنا اللہ کی طرف سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے اونچے درجے کے نبی، تو وہ کیا سوچ رہے کہ گھر کے دوسرے افراد گڑبڑ کریں گے اور جب گڑبڑ کرے تو میں اس کی جگہ تلافی کر لوں گا، تو عجیب اللہ کی طرف سے امتحان۔ جو وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا اسی وقت کے اندر امتحان پیش آیا۔ کیا امتحان پیش آیا؟ کہ یہ مدعا علی آ گئے، اور آئے بھی کیسے؟ عدالت کا محراب کا جو معروف دروازہ ہے، محراب کا، عبادت گاہ کا جو معروف دروازہ ہے، وہاں سے نہیں آئے، بلکہ اذ تصور المحراب، دیوار چڑھ کے عبادت گاہ میں کودے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی جو محراب تھی، عبادت گاہ تھی، اس کے دروازے سے نہیں آئے، بلکہ دیوار چڑھ چڑھ کے، کود کود کے، فلانگ فلانگ کے آئے۔ اور داؤد علیہ السلام کو اپنے مقدمے میں مشغول کر دیا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب یہ مدعا علیہ آ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی بات سننا، جواب دینے میں لگ گئے، تو عبادت چھوٹ گئی۔ تو اللہ کی عجیب شان کہ جو وقت حضرت ہی کا تھا اسی وقت کے اندر امتحان پیش آ گیا، اور داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا، کہ ہم نے داؤد کا امتحان لے لیا، وہ 24 گھنٹے باری والے نظام کے اندر۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، تو داؤد علیہ السلام اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف مزید انابت کی۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے جو ہے ان کی مغفرت کر دی داؤد علیہ السلام کی، چونکہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ سورہ صاد ہی کی آیت ہے نا، اب اس کے سجدے کا مسئلہ بھی ذرا سمجھ لو، بات آئی گئی ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سورہ صاد میں کوئی سجدہ نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ جب داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اللہ نے ان کی کوتاہی کو معاف فرما دیا۔ ہمیں اس آیت پر سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اسی لیے حضرت امام شافعی سورہ صاد کی اس آیت کے اوپر سجدے کے قائل نہیں، اگرچہ ہمارے فقہا بھی بعد والی آیت پر قائل ہے، لیکن ہے قائل. دوسری طرف تینوں ائمہ کرام، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، سورہ صاد کی ان آیات کے اوپر سجدے کے قائل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صاد میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. امام نسائی نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے طور پر سجدہ کیا، ہم شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا بطور توبہ، اور ہم تو سجدہ کرتے ہیں بطور شکر. یہ نسائی شریف کی روایت میں صراحتاً موجود ہے. اب اس روایت کو ذرا سمجھ بھی لو کہ توبہ کے طور پر سجدہ کرنے کا کیا مطلب. تو کہا داؤد علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے تو اللہ نے ان کی لغزش معاف فرمائی، یعنی سجدہ ہی ان کی توبہ تھی. داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اللہ نے ان کی کوتاہی معاف کر دی. کیا مطلب؟ سجدہ ہی توبہ تھی، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے قتل ہی توبہ تھی. فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، تو یہاں پر سجدہ ہی توبہ تھی. اور ہم شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کی جو توبہ قبول فرما لی اس پر ہم بھی ممنون اور مشکور ہے، اس لیے کہ توبہ قبول کرنے کا احسان صرف داؤد علیہ السلام پر بھی نہیں ہے. داؤد علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، اور بڑوں پر کوئی احسان ہوتا ہے تو احسان ہم چھوٹوں پر بھی سمجھا جاتا ہے. تو حضرت داؤد ہمارے بڑے، اور بڑوں پر اگر کوئی احسان ہو تو احسان ہم چھوٹوں پر بھی سمجھا جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اعتبار سے فرمایا کہ ہم جو سجدہ کریں گے وہ بطور شکر کے سجدہ کرتے ہیں، کہ داؤد علیہ السلام ہمارے بڑے، ان پر اللہ نے احسان فرمایا، ان کی توبہ قبول فرما لی، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں. جیسے ابھی ایک روایت گزری چند صفحات پہلے کہ فرعون ڈوبا تو موسیٰ علیہ السلام نے اور بنو اسرائیل نے 10 محرم کا شکرانے کا روزہ رکھا. تو ہم بھی جو ہے روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تو چونکہ یہ گھر کے فرعون اور نجات موسیٰ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، ان پر اللہ نے احسان فرمایا، تو بڑوں پر جو احسان ہوتا ہے وہ چھوٹوں پر بھی احسان سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ہم جو ہے شکرانے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. ایک مثال اور سمجھو، آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن دن کے آخری وقت میں ہوئی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا جمعہ کے دن، اور آدم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، ابو البشر، لہذا امت محمدیہ نے اس بابرکت دن کو عبادت کے لیے منتخب کیا. یہ بھی ایک توجیہ ہے جمعہ کو انتخاب کی, کہ ہمارے اباب البشر حضرت آدم علیہ السلام پر اسی دن میں اللہ نے بہت سارے خصوصی انعامات اور احسانات فرمائے, لہذا ہم نے جمعہ کے دن کو عبادت زائدہ کے لیے, ہفتے بھر کی عبادت کے لیے چن لیا, پسند کیا جمعہ کے دن کو. ایک دوسرا مسئلہ اس کے بارے میں سمجھو, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کچھ ایسا ہے وضاحت, کہ نماز میں اگر کوئی آدمی سورہ سجدہ سات پڑھے تو سجدہ نہ کرے, لیکن اگر خارجی صلات اگر کوئی سورہ سات پڑھے تو سجدہ کرے. یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. تو سورہ سات میں جو سجدے کے قائل نہیں ہے وہ دوران صلاۃ تلاوت پر سجدے کے قائل نہیں ہے, ورنہ خارجی صلاح اگر کسی نے تلاوت کی تو سجدہ کرے گا. اس کی ایک مثال لو, ہمارے مسلک میں حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا موقف یہ ہے کہ اگر سورۃ الحج کا دوسرا آیت سجدہ دوسری آیت سجدہ کوئی آدمی نماز کے باہر پڑھے تو اس کو سجدہ کر لینا چاہیے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ خارجی صلاح اگر کوئی آدمی سورۃ الحج کی دوسری آیت سجدہ پڑھے, جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہے, لیکن سجدہ وہ کر لے گئے, اور اگر نماز کے اندر پڑھ رہا ہو تو رکوع کے اندر نیت کر لینی چاہیے سجدے کی, تاکہ ائمہ کے اقوال کی رعایت ہو جائے. اور آپ نے نور الازاہی ہی سے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ ائمہ کے اختلافات کی حتی الامکان رعایت کرنا, یہ بھی ایک مستحسن عمل ہے. یعنی کسی بھی مسئلے کے اندر آپ ایسی رویش اختیار کرو کہ اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے دوسرے ائمہ کے مسلک کی بھی رعایت ہو جائے, یہ مستحسن عمل ہے. تو اس کو تعبیر کرتے ہیں خروج عن اختلاف الائمہ, کہ ائمہ کے اختلافات سے بچنے کے لیے یہ رویش اپنانی چاہیے. تو سورۃ الحج کی دوسری آیت سجدہ کے بارے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا یہ موقف ہے کہ نماز کے باہر پڑھتے ہو تو سجدہ کر لو, نماز کے اندر پڑھتے ہو تو رکوع میں نیت کر لو. ایسا ہی مسلک آیا حضرت امام شافعی کا سورہ سعد کے بارے میں. سورہ سعد کے بارے میں یہ جو آپ کو تفسیر بتلائی گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے, یہ مستدرک حاکم کے اندر سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. اس کی قدر تفصیل اس روایت کی یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تین تین دن کا نظام بنایا تھا, ہفتے کا نظام انہوں نے سہ روزہ بنایا تھا. کیسے؟ ایک دن دربار کے لیے, ایک دن فصل خصومات قضا کے لیے, اور ایک دن فیملی اور گھر والوں کے پاس رہنے کے واسطے, اور ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے. تو کیسا اچھا نظام بنایا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ اس میں دربار لگے گا, قضا ہوگی, فیصلے ہوں گے, عدالت جاری ہوگی. دوسرا دن آپ نے ایسا بنایا تھا اہل و عیال کا, اور تیسرا دن خالص اللہ کی عبادت کا. اس طرح تین تین دن کا نظام تھا تاکہ مہینے میں 10 دن عدالت کے ہو جائے, 10 دن اہل و عیال کے ہو جائے, 10 دن اللہ کی عبادت کے ہو جائے. ایسی ترتیب آپ نے تقسیم فرما رکھی تھی. یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے کہ تین تین دن کی ترتیب مشغولیت کی داؤد علیہ السلام نے مرتب فرمائی تھی. لیکن اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کا بھی انہوں نے نظام بنایا تھا تاکہ عبادت خانے میں کوئی نہ کوئی عبادت میں رہے. مستدرک کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے بذات خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے رفقا کے سامنے ذکر کیا, لیکن مستدرک کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خود آپ نے بارگاہ الہی میں یہ بات پیش کی. اے میرے اللہ, رات اور دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد آپ کی عبادت میں مشغول نہ رہتا ہو. یعنی میرے گھرانے میں 24 گھنٹے کی ترتیب ایسی منقسم ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں مشغول لیتا ہے. اور بھی کچھ اس قسم کی بات داؤد علیہ السلام نے عرض کی, مثلا اپنے حسن انتظام کے متعلق کہ حکومت کا انتظام بہت بہترین انصاف والا چل رہا ہے, اس طرح کی کچھ باتیں عرض کی. داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اپنا حسن انتظام, اپنی حسن عبادت اس طرح بتلانا اللہ کو پسند نہیں آیا. بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی گرفت ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے یہاں سے ارشاد ہوا, یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے داؤد, کتنی اچھی حکومت چل رہی ہے نا, ہماری توفیق, عبادت کا یہ نظام ہے نا, ہماری توفیق. اگر میری مدد نہ ہو تو اس چیز پر کوئی قدرت نہیں پا سکتا, 1000 کوشش کر کے کوئی نبھا نہیں سکتا. پھر باری تعالیٰ نے فرمایا, قسم ہے میرے جلال کی, میں تجھ کو ایک دن تیرے نفس کے حوالے کروں گا, اپنی مدد ہٹا لوں گا, دیکھے اس وقت تو کہاں تک اپنی میری عبادت میں مشغول لے سکتا ہے, اپنا حسن انتظام کہاں تک قائم رہ سکتا ہے. داؤد علیہ السلام نے یوں عرض کیا, اے میرے رب, جس دن آپ اس کی میری مدد ہٹا لینے والے اس کی خبر مجھے کر دینا. بس اسی دن آزمائش ہوئی, اسی دن آزمائش ہو گئے. اور داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے, اچانک 2 شخص دیوار فان کے آئے, مقدمہ پیش کیا اور فیصلہ چاہا, اور داؤد علیہ السلام کو عبادت سے ہٹا کر جھگڑے کے فیصلے میں لگا دیا. اس طرح جو ہے خلل آ گیا. اللهم رب هذه الدعوة التامة السداد القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة والسلطان المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان ہو گیا جب یہ دونوں مدعی مدعا علیہ جھگڑا لے کر آپ کے مخصوص عبادت گاہ میں گھس گئے تو وہاں تو پہرے کے بڑے انتظامات تھے لیکن کوئی روک نہیں سکا. بس اس واقعے پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بعد میں تنبہ ہوا کہ یہ میرے حق میں ایک امتحان اور فتنہ تھا. اس خیال کے آتے ہی اپنی غلطی معاف کرانے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کیا. آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس چوک کو معاف فرما دیا. اس کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بہرحال حضرت داؤد کا یہ عجیب واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی نیکی کے اوپر نہ اتراوے، اپنی عبادت اپنی استقامت کے اوپر نہ اتراوے. جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے. اگر اللہ کا فضل و کرم ہٹ جاوے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی
قال مجاہد الفهم في القضاء ولا تشرك ولا تسرف واهدنا الى سواء السبيل ان هذا واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها شاة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها مثل وفصلها زكريا ظلمها وعزني غلبني صار اعزني مني عززته جعلته عزيزا في الخطاب يقال والمحاورة لقد ضربك بسؤال نعجتك الى نعادي وان كثيرا من الخلفاء الشرفين فتنه قال ابن عباس رضي الله عنهما اختبرناه وقال عمر رضي الله عنه فتنه بتشديد التين
پہلے آپ نے نون کی تشدید پر پڑھا فتنہ، تا کی تشدید پر فتنہ. جی
وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سالم بن يوسف قال سمعتنا عوام بن حوشب عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنه وعن نسجد في صاد فقرأ من ذريته داود وسليمان حتى أتى فجود مقتدي فقال ابن عباس رضي الله عنه ونبيكم صلى الله عليه وسلم من أمر أن يقتدي به.
فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ہو گئی تفسیر مکمل. اب دوسری روایت لا رہے ہیں امام مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں میں نے اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پوچھا، حضرت سورہ سعد میں سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آیت تلاوت کی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ. سورہ انعام میں پڑھتے پڑھتے آگے چلے یہاں تک کہ آیت پر پہنچے أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِي. انہی لوگوں کو اللہ تعالی نے ہدایت دی، لہذا تم ان کی ہدایت کی اقتداء کرو. یعنی حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام نے سجدہ کیا، اسی لیے تم بھی سجدہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اسی لیے امت کو بھی یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تمہارے نبی ممن ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے یقتدی بہم، یہ کہ وہ ان کی اقتداء اور پیروی کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اصول دین میں پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کرے، اس لیے کہ اصول دین ہر نبی کے زمانے کے اندر برابر برابر متفق یکساں ہیں. رہی فروعات، تو فروعات دین یہ بدلتے رہے نبیوں کے زمانے میں، مختلف نبیوں کے زمانے میں، جیسے کہ پچھلی امتوں میں مشرکات سے نکاح بھی جائز تھا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. نبیوں کی بیوی بھی کافرہ ہوتی تھی پچھلے زمانے کے اندر، اس امت کے اندر حرام کر دیا گیا اس کو. تو فروعات اور جزیات کے اندر ہر نبی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ اختلاف رہا، اصول متفق رہے. لیکن ایک اور قاعدہ کلیہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ، شرائع من قبلنا کی باتیں، پچھلی شریعتوں کی باتیں جو قرآن اور حدیث میں نقل کی گئی اور اس کے اوپر کوئی رد منقول نہیں ہے، تو پھر وہ اس امت کے لیے بھی معمول بہا ہوگی، اس امت کے لیے بھی وہ قانون بنے گی. وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والی جو آیت ہے باب الجنایات میں، تو باب الجنایات کے اندر یہ آیت اصل تو بیان ہوئی ہے بنو اسرائیل کے حق میں، لیکن اس پر کوئی صارف نہیں ہے، کوئی رد نہیں ہے. تو امت محمدیہ کے لیے باب الجنایات میں یہی آیت معمول بہا ہے. فقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبیکم ممن امر ان یقتدی بہم، تمہارے نبی جی بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حکم دیا گیا کہ ان کی اقتداء کرے، یعنی اصول دین میں یا ان فروعات میں جن کے بارے میں کوئی نقد وارد نہ ہوا ہو. جی
وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا هو ابن قال اخبرنا ايوب عن كرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال ليس الصاد من عزائم السجود ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ سورہ صاد کے سجدے کوئی پکے مضبوط واجب سجدہ نہیں ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی فرض کے درجے میں نہیں ہوں کہنا چاہتے ابن عباس، باقی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صاد کی اس آیت کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے اس آیت کے اوپر جا کر کے. بہت دنوں بعد وقت میں برکت شروع ہوئی.